نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 220 آیت نمبر 22 سے 44 سورۃ یاسین لیسن نمبر 220 آیت نمبر 22-44 سورۃ یاسین اور 23 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 22 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا ہرگز نہیں اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ وہ مجھے چھوڑا سکیں گے یہاں سے سبق کا آغاز ہے اور اس کا تعلق پیچھے والے واقعے کے ساتھ ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جب ایک بستی میں دو رسول بھیجے گئے اور دونوں نے اس کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو بھی بھیجا انہوں نے اس کی بھی بات نہ مانی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کو ان کے پاس بھیجا جس نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو اور تمہارے لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے لہذا رسولوں کی دعوت مانو پچھلے سبق میں جو ہم دیکھ چکے تھے کہ اس نے دو وجوہات بتائی تھیں کہ ان رسولوں کو مانو نمبر ایک کہ یہ رسول تم سے کوئی دنیاوی مالی فائدہ نہیں چاہتے اور دوسری بات ہے کہ یہ ہدایت میں ہیں تمہیں اور کیا چاہیے اگر ایک بندہ بے ضرر ہو کر تم سے بے نیاز ہو کر کوئی چیز تمہیں دینا چاہتا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کو اس کام کا طریقہ بھی پتہ ہے ہدایت بھی موجود ہے تو تم اس کو لے لو اب یہاں تیسری بات ہے کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی یہ انداز اس شخص کا بہت خوبصورت ہے کہ اس نے لوگوں کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے بات اپنے اوپر لی یہ نہیں کہا کہ تم کیوں عبادت نہیں کرتے اس کی جس نے تم کو پیدا کیا بلکہ کہا وما لی بڑا پیارا انداز ہے کیا مجھے یہ سوٹ کرتا ہے کیا یہ مجھے حق پہنچتا ہے شعور کو بیدار کرنے والا انداز ہے یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کو پوچھے جس نے اس کو پیدا کیا جو بندہ آج اللہ کو نہیں مان رہا یا اللہ کی بات کو نہیں مان رہا وہ فطرت سے ہٹی ہوئی بات کرتا ہے کہنے لگا مجھے یہ سوٹ بھی نہیں کرتا بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا تمہیں یہ درست نہیں تم ایسے تم نہ شکرے تم نہ فرمان بلکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ مجھے تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کروں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا لیکن تبلیغ کا اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ملا کہ کبھی بھی کسی کے اندر کوئی برائی دکھے تو یہ کہنے کے بجائے کہ تم یہ کرتے آپ لوگ یہ کرتے اپنے اوپر لے لیں کم از کم اپنے اوپر نہ لیں تو ہم کہہ لیں میں اس میں جو اپنے عمل کے لیے سوچتی ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہیے ورنہ دائی دین کی اپنی ذات پہ نقصاتے لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بھی یہ گناہ کرتی ہیں مثلا مثال ہے کہ یہ کہا جائے کہ آج کل لوگ ایسی غلط چیزیں سنتے ہیں جو شیطان کی ہیں اب یہ کہا جائے کہ آپ سارے ایسی چیزیں سنتے ہیں سننے والے کو اگریسو کر دے گا اور اگر میں بات کرتے میں کہوں شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں سنتی ہوں تو فوراً آپ سوچیں گے نا اچھا جی یہ بھی سنتی ہیں تو میں کی بجائے آپ غائب کسی کے لیں کہ آج کل عموماً لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہاں اس نے سراسر بات اپنے اوپر لی کیونکہ فطرت ہر بندے کی ایک ہوتی ہے اور فطرتاً ہر بندہ ایک اللہ کا بندہ بن کے جینا چاہتا ہے تو اس نے ان کے شعور کو بیدار کیا کہ دیکھو مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا کرے ایسا انداز کس شخص کا ہوتا ہے ایسا انداز سچے خیر خواہ کا ہوتا ہے جو گھر سے تڑپ لے کر نکلتا ہے کہ میں نے دوسروں تک بات پہنچانی ہے لیکن اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان کو بات پہنچ جائے وہ فرض پورا کرنے کے لیے نہیں بتاتا صرف ایک رسمی رواجی تبلیغ نہیں کر رہا ہوتا عادتاً نہیں کر رہا ہوتا دیکھا دیکھی سے نہیں کر رہا ہوتا اور لوگوں کو مزید گناہ گار کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے تجھے ان کو سمجھا بھی دیا پھر بھی انہوں نے نہ مانا بلکہ وہ اس درد کے ساتھ بات کرتا ہے کہ میں نے ان لوگوں تک بات پہنچانی ہے شاید ان کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹیں اور یہ جان لیں کہ جس رب نے پیدا کیا وہ الیہ ہی ترجعون دو باتیں اللہ سی فطرانی سے توحید سکھا رہے ہیں یہ ان کو کہ دیکھو اللہ نے پیدا کیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر خالق کی طرف توجہ دلائی. کیونکہ ایسے لوگ جو کسی جگہ بھی شرک کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کے یہ بات کہہ کے تو دیکھیں لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. مثلاً آپ آج امیجن کریں کوئی بڑی معروف درگاہ ہو، وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور بزرگ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور کوئی شخص وہاں جا کے یہ کہہ دے کہ لوگوں ان سے کیوں مانگ رہے ہو، اللہ سے مانگو، تو یقین کریں یہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا ہے. ایسے موقع پہ لوگ جو ہیں وہ اس شخص کے دشمن ہونے لگتے ہیں، لیکن اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیغام دیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. دوسرا نقطہ، موت یاد دلا دو. دیکھو جب تم مرنے لگو گے تو کوئی تمہیں بچائے گا؟ کیا یہ بزرگ جو قبر میں جا چکے ہیں یہ تمہاری موت کو تم سے دور کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کی طرف جڑے گا اس کو ضرور یقین ہو جائے گا کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہی میرے کام آئے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کا یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ ایک روایتی اور ایک رسمی طریقہ چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کو اللہ سے کیوں جوڑا؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ گندا ہوا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ سے نکلتے جو کلام کیا تھا وہ کیا تھا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. عبودیت سکھا دی. یہ ہے اصل میں وہ رنگ جو پیدا کرنے کے لیے دن میں 5 دفعہ قیام، رکوع اور سجود کرائے جاتے ہیں. اللہ کا بندہ بن جاؤ، دیکھو تمہیں بہت مزہ آئے گا اللہ کا بندہ بن کے. ایک دفعہ عبودیت کا رنگ اپنے اوپر رنگا کے تو دیکھو، چڑھا کے تو دیکھو، تمہیں تو اپنا آپ پیارا لگنے لگے گا. تم تو خود کو اتنے حسین لگو گے اس رنگ میں کہ شاید اس سے زیادہ کوئی رنگ تمہیں سوٹ نہ کرتا ہو. تم اپنے رب کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم اس کا کھاتے ہو، تم اس کے آگے غلام بن جاؤ، تم اس کے بندے بن جاؤ، تم اس کے آگے جھکنے والے عاجز ہو جاؤ، اطاعت گزار ہو جاؤ. وہ سارے معنی لے لیں عبادت کے. ایسی دعوت دوسروں کو کون دے سکتا ہے؟ ایسی دعوت وہی دے سکتا ہے جس کا خود رب سے تعلق جڑا ہوتا ہے، جس کو شعور ہے، جس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے لوگوں کو رب سے جوڑنا. اور ایسی دعوت وہ دے سکتا ہے جس کی ذات اسی مقصد زندگی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جو خود رب سے جڑا ہوتا ہے وہ دوسروں کو جوڑتا ہے. اس کی ہر بات کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں رب کے بندے بن جاؤ، عاجز بن جاؤ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شعور ملتا کیسے؟ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنے، لیکن یہ شعور ملتا نہیں ہے. قرآن تو مل گیا، ترجمہ تو مل گیا، تفسیر مل گئی، واقعات مل گئے، خدا کا شعور کیسے ملتا ہے؟ اس کے 3 مختلف مرحلے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کا شعور کب اور کیسے حاصل ہو. نمبر 1، جب انسان کی فطرت خالق کی طرف توجہ کرتی ہے. انسان اگر خالق کی طرف توجہ نہیں کرتا نا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو خالق سے تعلق وہ نہیں پیدا ہوتا جو پیدا ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس قرآن کو اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں انٹلیکچوئل بیس پہ، ہم بات کرتے ہیں وہ کس بستی میں آیا، انطاقیہ تھی، پھر اس کا میپ ڈھونڈتے، پھر اس کی ہسٹری کی باتیں کرتے کراتے، پھر دوسرا ہمارے ذہن میں کوئسچن ہوتا ہے یہ آنے والے رسول کون تھے، پھر ہم اس کی تحقیق کرتے، اور نام موجود ہیں تفسیروں میں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے ناموں کے ساتھ بتایا گیا یہ کیا نام ہے، لیکن ہمیں شعور نہ ملتا. شعور کب ملتا ہے؟ جب بندہ قرآن کو خالق تک جانے کی نیت سے پڑھے. جیسے آپ دیکھیے کہ کسی کے گھر آپ جاتے ہیں نا، آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہ آپ اس سے ملیں، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، حال چال پوچھیں گے. ہاں پھر وہاں بیٹھیں گے، کچھ کھا بھی لیں گے، تھوڑا آرام بھی کر لیں گے، کچھ اور موقع ہوا کرنے کا وہ بھی کر لیں گے. اصل مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس جا رہی ہوں اس سے ملاقات. بس آپ سمجھ لیں کہ قرآن کی بھی تو ایک اپنی دنیا ہے نا، یہ ایک ڈرائنگ روم ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کراتی ہے. تو اگر قرآن پڑھ کے اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی نا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ نے اس قرآن کا صحیح حق نہیں ادا کیا. اس کے ساتھ پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان خالق کا شعور سچے علم سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث سے لے سکتا ہے. اللہ کی صفات کے علم کے بغیر اس کا سچا شعور نصیب نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالق سے تعلق جوڑنا ہے تو اس کے صفات کو ڈھونڈیے، اسماء الحسنی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب سچا ایمان اندر آئے گا نا، تو خالق کے راستے بتائے گا. میں نے لوگوں کو دوسروں کے گھروں کے راستے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا ہے. پیچھے گاڑی میں بیٹھا شخص اپنے آپ کو بے وقوف سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، وہ پہنچ ہی جاتا ہے اس گلی میں، ادھر ادھر ادھر، मैं अक्सर कभी ऐसी जगह पे बैठी हूँ कि जहाँ लोग रास्ते ढूंढ रहे हैं, और कभी GPS से ढूंढ रहे हैं, कभी नेट से ढूंढ रहे हैं, तो मैं पीछे सोचती हूँ कि ये इस एक घर तक जाने का रास्ता कितनी कोफ्त से ढूंढ रहे हैं, तो क्या अल्लाह का रास्ता ऐसे ही आ जाएगा? अल्लाह से शऊर पैदा करना, ये शऊर के साथ आता है, कुरान पढ़ने से नहीं आता। बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, लेकिन ये शऊर उस वक्त और गहरा हो जाता है जब वह इलाही ही तुरजाऊँ, जब उसकी तरफ पलटता है, जब इंसान अपनी या किसी की मौत की बात सुने या खबर महसूस करे तो फौरन चेक करे कि जहाँ जा रही हूँ वहाँ वालों से कोई दोस्ती है, ताल्लुक है। देखिए, आपको कहीं भी जाना पड़े, बिलफर्ज आप सब इस शहर में हैं, आपके प्लान्स यही है कि आप इधर ही रहेंगे, कोई हालात ऐसे आ सकते हैं ना कि आप में से किसी को स्वीडन मूव होना पड़े। मुझे बताइए कि स्वीडन मूव होने के लिए एक आप में से वो है जिसको मूव होना पड़ा और वहाँ उसके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, माँ बाप है, मिसाल है, करीबी रिश्तेदार हैं, एक शख्स वो है। दूसरी फैमिली ऐसी है कि जिसको अचानक स्वीडन मूव होना पड़ा, बिल्कुल अचानक, जैसे एक किस्म का आप कह लें कि किसी को निकाल दिया जाता है किसी जगह से, और स्वीडन में ना आप किसी को जानते, ना नाम जानते, ना एड्रेस जानते, ना वहाँ का कुछ नहीं पता। बताइए दोनों में से किसका यहाँ से स्वीडन मूव होना खुशगवार तजुर्बा होगा और किसका ना खुशगवार? पहले के लिए खुशगवार होगा, खुश होगा, चलो अच्छा है। हो सकता है बहुत देर से आरजू थी, तमन्ना थी, लेकिन कह नहीं सके, बोले नहीं, अल्लाह ने हालात बना दिए, वो चले गए। वो लड़की दिल से खुश होगी कि चलो यहाँ माँ बहनें मौजूद हैं, फैमिली मौजूद है, लेकिन जिसका किसी से कोई रब्ता नहीं है उसके लिए तो मौत होगी। तो ये है वह इलाही ही तुरजाऊँ, हम सब ने मौत के बाद यहाँ से कूच कर जाना है। वहाँ क्या ताल्लुक आता है? जिसको अल्लाह का शऊर होता है वो अपनी मौत को एंजॉय करता है, वो बैठा बैठा तसव्वुर में खो जाता है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। सोचती हूँ कि जब डॉक्टर्स कह देते हैं कि जी अब इसके इतने दिन रह गए, अब इसको मरना है, कह तो वैसे सबको ही चुके हैं डॉक्टर्स, हम सुनते नहीं हैं, वरना डॉक्टर्स ने तो कोई 5-6 महीने की खबर दी होती है, हम में से तो किसी को एक दिन की भी खबर नहीं। अपने अल्लाह से ताल्लुक़ को महसूस किया करें, तसव्वुर में सोचें, आप अकेले में जब बैठे ना घर में, सोचें मेरी ज़िंदगी के अब 1 हफ्ता रह गया, बस मुझे 1 हफ्ते के बाद मरना है। मिसाल है, किसी को नहीं पता, ना डॉक्टरों को पता है, ना मरीजों को पता है, लेकिन बिल फर्ज़े मुहाल अगर ऐसा हो, क्या फीलिंग आती है? सोचते क्या? दोस्ती, अजनबियत, खौफ, उम्मीद, क्या? हदीस में आता है सबसे दुनिया की मीठी और लजीज चीज़ मोमिन की मौत है। मोमिन मुंतजिर होता है अपनी मौत का, वो पहले से तैयारियां कर करा के बैठा होता है कि कब मेरी गाड़ी आए और मैं उसमें बैठ जाऊं। तो वह इलाही ही तुरजाऊन का एहसास बंदे को दुनिया की हर चीज से दूर कर देता है, और फिर इंसान को वाकई महसूस होता है, ये कुरान हमें यही सोच देता है। फिर उसके बाद दलाइल क्या है? अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, क्या मैं बना लूं अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद? इन युरिदनि रहमान बिदुर्रिन, अगर रहमान मेरे साथ जरर का इरादा कर ले, ला तुग्नी अन्नी शफाअतुहुम शैया, मुझे तो इनकी सिफारिश कुछ फ़ायदा ही ना देगी, वला युनकिज़ून, और ना ये मुझे छुड़ा सकेंगे। यानी मैं इन झूठे सहारों पे क्यों तवक्को करूं कि अगर अल्लाह मुझे पकड़ना चाहे तो ये मुझे नहीं बचाएंगे। यहाँ आप देखिए कि इस मर्द मोमिन ने बातिल माबूदों की बेबसी का एहसास दिलाया है। ये होते हैं वो दलाइल जो लोगों के शऊर को झंझोड़ते हैं, कि लोगों सर में दर्द हो जाए तो कोई ठीक कर सकता है, बुखार हो जाए तो कोई दवा दे सकता है तुम्हें, अगर अल्लाह ताला सेहत ना देना चाहे तो फिर जब कोई मुझे दे नहीं सकता तो फिर मैं उससे मांगूँ क्यों, और अगर मैंने कभी किसी से मांग लिया तो इन्नी इज़ल लफ़ी दलाले मुबीन, फिर तो बिल्कुल मैं खुली गुमराही में हो गया। यदि फिर तो मैं मान गया कि मैंने बे बस माबूदों पे उम्मीद लगाकर सब कुछ करने वाले रब का साथ छोड़कर खुद को भटका लिया। ये है फितरत का रास्ता। आप देखिए कि गैर अल्लाह को पूछना जो है ना, ये गैर फितरी अमल है, बिल्कुल गैर फितरी अमल है। जैसे बच्चे को पैदा करना एक औरत के लिए फितरी अमल है ना, और मर्द बच्चे को पैदा करेगा तो ये गैर फितरी अमल होगा। इससे भी बड़ी हकीकत है, जब कोई बंदा अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे दर पे जाता है, चाहे वो कब्र है, चाहे बुत है, चाहे पीर है, चाहे दूसरा इंसान है, हम इंसानों पे भी तवक्कुल करने लगते हैं, समझे उसने अपनी फितरत को मसख कर दिया। جو ہاتھ انسانوں کے آگے پھیل جاتا ہے نا وہ ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ ایک غیر فطری عمل کرنے والے کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ ادھر یہ بات بتا کر کہ دیکھو اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ امیدیں لگائیں تو سمجھو میں بھٹک گیا۔ ہم ذرا خود سے تو پوچھیں، ہم غیروں پہ امیدیں لگا کر کیا واقعی خود کو بھٹکے ہوئے محسوس کرتے؟ کہا اگر ایسا ہوا تو میں تو گیا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کیا، انی آمنت بربکم، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا، لہٰذا فاسمعون، بس تم کان کھول کر سن لو، تمہارا دل مانتا ہے آ جاؤ، نہیں آتا تو نہ مانا۔ دیکھیے یہ ہے حق کی چوٹ، اتنا جرری، اتنا بہادر ہوتا ہے کہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ حق کا لمبردار کتنا نڈر اور بے باک ہوتا ہے۔ آپ اس آیت میں اس مرد مومن کے جملوں سے سوچیں، سارا شہر ایک طرف ہے، قوم کے رئیس ایک طرف، سردار ایک طرف، مذہبی پیشوا ایک طرف، سیاسی حکام آگ بگولا ہو رہے ہیں، سارا ماحول غم اور غصے سے بکھرا ہوا ہے، اور حالات کے بھڑکتے ہوئے ساتش قدے میں کھڑا ہوا ایک مرد مومن یہ اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، لوگوں میں نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیے کہ میرا رب یہ کہتا ہے، تم سنتے ہو تو سن لو، میرا کچھ بگاڑنا تو بگاڑ لو، آؤ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ ہے سچا ایمان جو بولتا ہے۔ دیکھیں ایمان کوئی گونگی بہری چیز نہیں ہے، محبت دل میں آتی ہے نا کسی کی تو دکھتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے۔ کوئی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے ہمیں اس کے کہنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کون ہماری کتنی رسپیکٹ کرتا ہے اس کے کہنے سے پتہ چل جاتی ہے، کون ہم سے کتنا ڈرتا ہے اور کون ہم سے کتنا نہیں ڈر، ایک ایک جملہ، ایک ایک چیز، ایک انسان کھول کے بیان کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے اندر ایسے سینسرز لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے بولنے سے پہلے ہی وہ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں ان کے جذبات کو، ان کی چیزوں کو۔ لیکن کیا سچا ایمان اتنا خاموش ہو کہ پتہ ہی نہ چلے؟ سب پتہ چل جاتا ہے۔ بربکم، یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ دیکھیے کہ آمنت بربی کہنے کی بجائے بربکم، کہ دیکھو لوگوں یہ میرا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، جس خدا کا میں بندہ ہوں اسی کا بندے تم بھی ہو، میں تمہارے بھی رب پہ ایمان لایا ہوں، مت سوچو کہ یہ میرا اور میرے رب کا کوئی معاملہ ہے، ایک ہی رب ہے، لہذا فاسمعونی، یہ ہے حق کا اعلان، سن لو لوگو، استقامت جو کرنا کر لو۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جس وقت پھر بندے پہ اللہ کی مدد آتی ہے، یقین کریں انسان جب حق کے راستے میں تنہا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ انہوں نے مار دیا، اب اس شخص کی کچھ کہانی اگر ہم سنیں کہ اتنی جرات سے یہ بات کر رہا ہے، یہ تھا کون اور کہاں سے آیا، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو صرف اس سوچ سے کہ آپ اس واقعے کو سمجھ سکیں کہ کس طرح کا تھا، ایک روایت پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہاں بھی منبع کی روایت ہے کہ یہ شخص جزامی تھا، یعنی کوڑ کا مریض تھا، اس کا مکان شہر کے سب سے آخری دروازے پر تھا، اپنے مفروضہ معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ مجھے تندرست کر دیں، جس پر 70 سال گزر گئے۔ یہ رسول شہر انطاکیہ میں اتفاقاً اسی دروازے میں داخل ہوئے تو اس شخص سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو بت پرستی سے باز آنے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل ہے کہ ایک اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے رب سے کہیں کہ میرا یہ کوڑ کا مرض دور ہو جائے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کا رب ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے، وہ تمہاری یہ بیماری دور کر دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ انہوں نے دعا کی، اس کا کوڑ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا میں 70 سال سے ان بتوں کے پاس بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا تھا اور میری بیماری دور نہیں ہوئی، تمہاری بات سے پوری ہوئی، اس کا تک کہ تمہارا رب سچا ہے۔ اس وقت یہ شخص مومن ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے نیت کی کہ میں جو کماؤں گا سارا دن آدھی کمائی اس کی اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اب ہوا کہ جب رسول لوگوں کے پاس گئے، لوگوں نے ان کو بہت ہی زیادہ ستایا، تو یہ شخص پھر دوڑتا ہوا وہاں گیا اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس کے نتیجے میں قوم اس پر ٹوٹ پڑی، اس کی دشمن ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لاتوں اور ٹھوکروں سے سب نے مل کر اس کو شہید کر دیا۔ انی آمنت بربکم، یہ کہنے کا تحفہ کیا ملتا ہے؟ ٹھوکریں، لاتیں پڑتی ہیں، شہید کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اس پر پتھر برسائے۔ اس وقت بھی ان سب کی بے تحاشا مار پڑنے کے وقت وہ کہتا جا رہا تھا، رب اہدی قومی، رب اہدی قومی، اے رب میری قوم کو ہدایت دے، اے رب میری قوم کو ہدایت دے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے تینوں رسولوں کو بھی شہید کر دیا اور بعد میں اس کو بھی یہ کہا۔ اب وہ حالات سامنے رکھیے کہ جب لوگوں نے اس کو مار دیا، اتنی بے باک دعوت لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیکھیے لوگوں کو ڈھیلا ڈھالا دین بہت قبول ہوتا ہے، کسی کی نظر نہیں اٹھتی۔ شہر میں کتنے لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، نہ کفر اس پہ چونکتا ہے نہ نفاق والے اس پہ چونکتے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کرتے نا جو کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں مرد حق بولتا ہے نا، وہاں ساری مشنری اور ساری مشینری جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کو مار دیا، مر گیا۔ آگے کیا ہوا؟ قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مار دیا، ناکام ہو گیا دنیا کی نظروں میں۔ ہائے بیچارہ، اپنوں نے قدر نہ کی، غیروں نے نہ کی، لوگوں نے اس کو مار دیا، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی۔ کیا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ بخش دیا مجھے میرے رب نے اور شامل کر دیا مجھے باعزت لوگوں میں۔ قوم نے ظلم کی حد کر دی، پتھروں کی بارش کی، چند لمحوں میں اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جسم کا تو یہ حشر تھا، اور ادھر سے آوازیں آ رہی تھی کہ آؤ لوگو، آ جاؤ، دیکھو دنیا والے پتھر مارے، اور آسمان سے آوازیں آئیں، قیل ادخل الجنہ، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت کے پھول منتظر ہیں، کیا اور تم ان کو پکڑو اور دیکھو جنت کی نعمتوں کو پاؤ۔ لیکن مرد مومن کا حال کیا ہے؟ کہ قوم کے ظلم و ستم نے اس کے جذبات کو ٹھنڈا نہیں کیا، لوگوں نے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن اس کے دھڑکتے ہوئے دل میں جو انسانیت کا درد تھا اور ہمدردی کا جذبہ تھا، وہ سرد نہیں ہوا۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہوا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا، لیکن اس کے جذبے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ تڑپتے تڑپتے کہہ رہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، اسے جا کر کوئی تو بتا دے کہ سرفروشی اور جان بازی کی راہ میں چل کر تمہارے اس دوست نے کیا پایا؟ کچھ نہیں کھویا، تمہاری نظروں سے گیا ہے، لیکن ایک دوسرے بڑے خوبصورت جہان میں بس گیا۔ یا تم نے اس کو ذلیل کیا، اور وہاں وجعلنی من المکرمین، بڑی عزتیں پا گیا، اتنا کچھ مل گیا اس کو۔ مرد مومن اپنی قیمتی زندگی خطرے میں ڈال کر پیغمبروں کی دعوت کی تائید کرتا ہوا دکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو جنت دی، اور جنت میں جا کر بھی تمنا کہہ کہ کاش لوگ میرا انجام دیکھ کر جنت میں آ جائیں۔ بڑا قابل غور نقطہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، جس کا نام بھی روایات میں حبیب آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے، نسختو، جس نے خیر خواہی کی اپنی قوم کی جیتے جیتے، اور جس نے خیر خواہی کی مرنے کے بعد، یعنی زندگی میں بھی قوم کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے خاندان، اپنے برادری انسانوں کا اتنا خیر خواہ ہوا کہ ان کو بلاتا ہی رہا، بلاتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی اس نے لوگوں کی خیر خواہی کی۔ کہنے لگا کہ لوگ میرا اچھا انجام دیکھ کے مان جائیں کہ میں حق پہ تھا۔ انتہائی زیادہ بے لوس انسان کے یہ جذبات ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کو ذرا آج کے سنیریوں میں لیں، اور دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ جتنا یہاں نصیحت کا اور تبلیغ کا خوبصورت طریقہ ہمیں انبیاء کرام اور اس مرد مومن کے ناطے سے دکھ رہا ہے، آج کے اکثر دینداروں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ اگر اس کو معروف طریقے کی تبلیغ میں کہیں نا، بالفرض لوگ مار دیں اور اس کے بعد جنت مل جائے، تو انہوں نے کہنا تھا اللہ دکھا ان کو، ذرا جلا ان کو، کڑا ان کو۔ دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے، کسی کو آپ اچھا انجام دکھاتے ہیں اپنا۔ مثلاً میں آپ کو مثال دیتی ہوں، تھوڑی سی پریکٹیکل چیزوں پہ آ جائیے۔ ہماری پہچان اب دین ہے، مانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس چیز کو دل سے تسلیم کر لیا ہے کہ اب ہماری پہچان یہ دین ہے؟ الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے۔ اس لیے مجھے تو کم از کم یہ پہچان نہیں ختم کرنی، مرتے دم تک اللہ تو یہی پہچان رکھنا کہ لوگ ہمیں تیرے نام سے پکارے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ جس کو لوگ دیکھے تو ان کو رب یاد آ جائے۔ اللہ والے بننے کا طریقہ یہ کہ لوگوں کو آپ سے امیدیں ختم ہو جائیں۔ چلیے اب ہم لوگ ہیں اللہ کے نام کی پہچان کے ساتھ، آپ دین ابھی سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا رہے ہیں، کچھ مدد کر رہے ہیں۔ اب ہم سب کے جو حالات ہیں زندگی کے، مثلا آپ کے گھر کے حالات، آپ کے شوہر کا آپ سے تعلق، آپ کے بچوں کا، آپ کی فیملی کا، اسی طرح دینی معاملات میں دیکھیں تو ہماری ساری ذمہ داریاں، ہماری اس جگہ کا اہتمام، ہماری ساری چیزوں کو ہم اللہ سے دو طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ اپنی ذات پہ لیتے ہیں، आप तीन की तरफ आए, शुरू में लोगों ने कहा ठीक है बहुत अच्छा है, बाद में लगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारी है, तो थोड़ी थोड़ी घर में बातें शुरू हो गई कि ये कैसा कोर्स है और ये छूट गया और वो छूट गया। आप अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह इस कुरान के साथ जुड़ने या तेरी निस्बत से जुड़ने के साथ अब मेरी निजी जिंदगी इतनी खूबसूरत कर दे, मेरा शौहर मुझसे इतना खुश हो कि वो जहाँ दोस्तों में बैठे वो बात करे कि मेरी बीवी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। अल्लाह ऐसा क्यों कर ताकि दूसरे लोग जो अभी तक इस कुरान से नहीं जुड़े वो कह सकें कि बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। बात बड़ी पेचीदा इसलिए शायद समझ आई है कि नहीं आई। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मैं अब तेरी हूँ, मेरा हर रूप तेरे एंगल से देखा जाएगा। जैसे लड़की ससुराल में आती है ना, तो अच्छी करे तो शायद कम ही लोग देखें, बुरी करे तो फौरन मैके पे बात जाती है। अब हमारी पहचान हमारा मैका नहीं है और ना हमारा ससुराल है, ना हम किसी खानदान की बहू बेटी हैं, हमारी पहचान है अल्लाह की ज़ात। दुआ किया करें अल्लाह मेरा वो हाल ना बनाना कि लोग मेरी वजह से तुझे बुरा कहें और लोग मेरी वजह से दीन से पीछे हट जाएं कि हाय दीन वालों का ये हाल हो जाता है, हाय दीन वालों के घर इतने दुखी होते हैं, घर दीन वालों में लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं अल्लाह मुझे ऐसा नहीं करना। और अगर आप में से किसी को ये मिलता है ना, मैं इसकी मिसाल देती हूँ, देखिए ज़ाती मिसाल नहीं देनी चाहिए, मैं कहती हूँ कि जितना दीन ने मुझे मेरी ज़ाती ज़िंदगी में फ़ायदे दिए हैं अल्लाह आप सबको भी दे। ऐसे लगता है कि हालात आपके टेलर मेड हैं। वो कहते हैं ना कि तू कहता जाओ रब करता जाए। मुझे कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी पे खुद रश्क आता है, अल्लाह नज़र से भी बचाए और मुझे शैतान से भी बचाए। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, ये अल्लाह के वादे हैं, बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। और मैं कहती हूँ अल्लाह कोई कमी ना छोड़ना हमारी ज़िंदगियों में कि जिससे लोगों को ये ख्याल है कि हाँ बेचारों में कमी थी इसलिए दीन पे लग गए। मुकम्मल कामयाब जिंदगियां गुजारें, बीवी बन के रहें, माँ बन के रहें, बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ इतना खूबसूरत अपना रूप अल्लाह से मांगे कि कोई आप पे रहम ना खाए। हाँ बेचारी मुतल्लिका थी इसलिए इसको दीन मिल गया, तलाक हुई, अच्छा बेवा थी फिर क्या करती बेचारी, चली जाती है क्लास लेने, कभी ना मांगे। अल्लाह रोता धोता दीन नहीं चाहिए, मुझे तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी है कि लोग कहें वाह दीन इस तरह भी होता है। हर एक में कमियाँ होती हैं ज़िंदगी में, ये तो नहीं कि बेदीनों में कमियाँ नहीं है, गुनाहगारों में नहीं है, लेकिन लोगों को दीन बड़ा दुखता है, तो लिहाजा मांगे दुनिया की इज्जत। अल्लाह मेरे ख़ानदान वालों पे मेरी इज्जत आ जाए कि अल्लाह दीन पे भी हैं फिर भी कोई कमी नहीं, दीन पे भी हैं फिर भी इनके शौहर खुश, दीन पे भी हैं फिर भी इनके बच्चे इनसे खुश, दीन पे भी हैं इनके ससुराल इनसे खुश, अल्लाह मुझे ये इज्जत दे। देखिए आपका ये इज्जत मांगना अपनी ज़ात के लिए नहीं होगा, आप इसी का एंगल ऑपोजिट कर लें। अब मैं आपको ये वो बारीक नुक्ता जो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे समझाने में वो बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत ही बारीक नुक्ता, यही चीज़ रिहाकारी बन जाएगी अगर आप यूं करें। मिसाल है कि आप कुरान सीखने आई हैं और जो भी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, आपकी फैमिली के कुछ लोग खुश नहीं थे, आप ये काम करें, अब आप दुआ क्या करें, अल्लाह मुझे दे दीन की इज्जत। ये आप अपनी इज्जत कराते हैं, और अगर आप पहली सोच जो डिस्कस की ना वो आप दीन की इज्जत कराते हैं। बस देखिए मैंने कपड़े पहने, आपने भी पहने, मैं कपड़े क्यों पहनूं कि लोगों को पता चल जाए कि मेरे पास कितने कपड़े और मैं कितने अच्छे कपड़े पहनती हूँ, ये मेरी ज़ात है, ये रियाकारी, ये दिखावा भी होगा, शोहरत भी होगी। और मैं कहूँ अल्लाह मैं दीन का काम करती हूँ ना, तो मैंने ये कपड़े इसलिए पहने हैं कि लोग देखें कि दीन वालों के पास भी अच्छे कपड़े होते हैं। यकीन करें ये आपका पहनना भी इबादत है। दीन की इज्जत मांगे, ये तो मैंने डिस्कस किया आपसे ज़ाती पहलू, हमारी जिंदगियां मांगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कमी है ना तो मांगे कि अल्लाह वो कमी दूर कर, ताकि एक दफ़ा लोगों को पता चले कि दीनदार जो होते हैं वो एक मुकम्मल ज़िंदगी भी बसर कर सकते हैं, ये कोई सारे हैंडीकैप्ड और कोई दुन दुन माशरे के ठुकराए हुए लोगों का ही फोरम नहीं है कि जो जिस दुनिया में ना पनपा वो दीन पे आ गया। एक तो एंगल ये, दूसरा आप एंगल लीजिए जो बिल्कुल इससे अपोजिट है, दीन की इज्जत। अल्लाह दे दीन वालों को टूटी भी कुर्सियों की जगह कंफर्टेबल सोफे, अल्लाह दे दीन वालों को फटे हुए कालीनों की जगह खूबसूरत मोटे कालीन दे, अल्लाह दे तो दीन वालों को ऐसे प्यारे आलात, ऐसे प्यारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन कि वो लोग वहां बैठ के ऐसे सीखें कि जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में बैठे सीख रहे हैं। मुझे ऐसा दीन का गेटअप करने वाला बना दे कि लोग के वाह ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, लोगों की हिमायत के बाद बगैर हमायत नहीं, अभी सपोर्टर नहीं, अभी साथी नहीं, اللہ تو اپنی شان اور اپنے جلال سے دے۔ اس طرح مانگے اللہ سے کہ لوگ کہیں کہ واہ یہ کیسے ہو گیا، پتہ لگ جائے سچے اور کھرے دین کا فرق۔ مانگیے، یہ دین کی عزت ہے۔ اور آپ اگر دوسرا اینگل لے لیں، یہی سب کچھ مانگیں کہ اللہ مجھے ایک بہترین بڑا ادارہ مل جائے، بڑی جگہ مل جائے، سارے اسٹوڈنٹ بہت اچھی جگہوں میں ہوں، بہت بڑی ہال ہوں، بڑی بڑی لائبریریز ہوں، اس لیے کہ میرا ٹہکا ہو جائے، لوگ مجھے کہیں کہ واہ دیکھیں ان کی بڑی روب ہے یا ان کی بڑی، تو یہ شرک ہوگا۔ یعنی اتنی باریک، وہ جدادن والی بات پڑھی ہے نا سورہ فاطر میں، وہ مجھے لفظ ذہن میں بار بار آ رہا ہے، اتنی باریک لائن ہوتی ہے ریاکاری میں اور دین کا گیٹ اپ دکھانے میں۔ مانگے اللہ سے، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو غیب کے کام کرنے والا ہے۔ مانگے کہ اللہ تو ہمیں دوسروں کا محتاج ہی نہ کرنا، وجعلنی من المکرمین، تو مکرم کر۔ مکرم کیا بن رہا ہے؟ مفعل، کرامت، عزت دیا گیا۔ ایک ہے مکرم، اللہ کی ذات مکرم ہے، وہ عزت دیتی ہے، ہم بندے کے مکرم، اگر اللہ ہمیں عزت دے، ہم پہ کرم کر دے، اور یہاں کرم کا لفظ ہے سافٹنس۔ اور یقین کریں جس پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے نا، اللہ کو بندوں سے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کام کراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، جس دن مکہ سے نکالے گئے تھے، کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ صرف 8 سال کے اندر یہاں فاتح بن کے آئیں گے؟ یہ ہے مکرمین۔ اللہ کے نبی مکہ میں جان بچا رہے تھے، اور مدینہ میں آتے جسٹ ایٹ ون سائٹ آپ ایک لیڈر بن گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ 8 سال میں مکہ فتح ہوا، مدینہ تو فتح ہو گیا آپ کی ہجرت کے ہی ساتھ، کتنی عزتیں ملی۔ ادھر لوگ گھروں سے نکال رہے تھے، اور ادھر لوگ گھروں کے دروازے کھول کے بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ اللہ کے نبی وہاں اپنے قدم جما لے۔ یہ ہے مکرمین۔ اور اسلام سچی عزت دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے عمر تو کیا تھا، کیا تھا تو، تیری کیا عزت تھی، کفر کا دل دادا، باپ دادا کی رسموں کے پیچھے مرنے مارنے والا، اور اسلام نے تجھے اتنی عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، تو بکریوں کو چراتا تھا عمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے جیسے علم کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب عروج ملا گورنر بن گئے، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا، تو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ابو ہریرہ تو کیا تھا، قبیلہ دوس کا ایک ادنا غلام، تیری اوقات یہی تھی نا کہ قافلوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا یا ان کے آگے چلتا تھا، جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تو ان کی جگہ صاف کرتا، ان کے لیے جگہ بناتا، لوگ بیٹھتے تو ان کی خدمت کرتا، پھر جب لوگ وہاں سے اٹھ کے جاتے تو ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں جمع کرتا، تیری یہ اوقات تھی۔ اور آج اسلام نے تجھے کتنی عزت دی کہ لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے۔ یقین کریں یہ عقیدے کا امتحان ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں 4-6 لوگ ایسے عقیدے والے آ جائیں نا، نہ آپ کو کسی کے آگے دنیا کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے، نہ دین کے لیے، اور ہمتیں توڑنے والے آ جائیں گے تو وہ آپ کو ساری زندگی غیروں کا محتاج کرتے رہیں گے۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، حالات نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ اللہ کیسے حبیب کو اس طرح خوبصورت باتیں سجھا رہا ہے کہ لوگ مار رہے ہیں، دیکھا جائے تو ناکام ہو گیا، فلاپ، اس کا مشن ختم، لیکن وہ کہہ رہے وجعلنی من المکرمین، کیا عزت تھی کہ اللہ کے راستے میں جیا، شہادت حق کی گواہی دیتے دیتے شہادت نصیب ہو گئی۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں یہ نصیب ہو جائے، ہماری بلا سے دنیا میں دین آتا کہ نہیں آتا، ہم بچ گئے، تڑپ لے کے مرے، بے چین ہو کے مرے کہ اللہ مجھ سے تو کرا لے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میری بلا سے بس میں بچ جاؤں، یہ کہتا ہوا کہ اللہ میں نے آخری دن تک خیر خواہی کی، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صحت، اپنے جذبات، اپنا سب کچھ تیرے آگے پیش کر دیا، اب تو اس میں سے جو جو قبول کر لے۔ پھر بندہ مومن چھپا کے نہیں رکھتا کہ ہائے مجھ سے نہ کوئی مانگ لے اللہ کوئی چیز، پھر وہ بندہ اس خدشے میں جیتا ہے، میں پیش تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ لیتا ہے کہ نہیں، میں قربان ہونا چاہتا ہوں، اللہ میری قربانی لیتا ہے کہ نہیں، میں اپنا مال پیش کر رہا ہوں، اللہ پتہ نہیں لیتا ہے کہ نہیں۔ پھر انسان بچا کے نہیں رکھتا، وہ چھپا کے نہیں رکھتا۔ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، قریب ترین بھی ہے اور ایک لمحے میں دور ترین بھی ہو جاتا ہے، اتنے ہم راز بھی ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان بہت بڑی بڑی باتیں چھپاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے کہ عورتیں، جو بیوی شوہر کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے مال کا، عموماً جہاں بیویاں کماتی نہیں یا مرد ہی صرف دیتے لیتے ہیں، عموماً جھگڑے پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بیویاں نے کچھ نہ کچھ چھپا کے رکھا ہوتا ہے، ادھر ادھر رکھ کے کہ چلو بھائی کبھی کوئی چیز ہوگی تو اپنا لے لوں گی. آپ دیکھیے خدا نہ خاصتا شوہر کو کوئی ضرورت پڑ جائے، کاروبار کا لاس ہو گیا، کچھ بھی، تو سب سے پہلے کون وہ پیسہ نکال کے دیتی ہے؟ بیوی. اس کو پتہ کہ شوہر کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن اس کے دل میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میری ضرورت میرے شوہر کو ہے اس طرح، اور اس وقت وہ ساری پچھلی لڑائیوں کو اپنے کریڈٹ سے نکلوا کے ایک اچھی بیوی بن کے اس کے سامنے رکھتی ہے کہ آپ جائیں یہ میرا زیور لے لیں، بیچ لیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کی صحت کو ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، فرق پڑتا ہے نا. اب آپ اسی کو لیں ایک بندے اور رب کے تعلق کے ساتھ، مثال کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بندوں والا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن صرف بات سمجھنے کی ہے کہ ایک سچا مومن اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ہمیشہ اس حد پہ رکھتا ہے کہ اللہ جہاں میری ضرورت پڑتی ہے تو مجھے کھپا لے، میری ذات سے، میری زندگی سے، میری موت اگر دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے تو تم مجھے مار، اور میرے اچھے انجام کو دیکھ کر لوگ عزت بخشے. آپ کو تو یہ تڑپتی بھی روح برزخ کے معاملے میں یہ دعائیں مانگ رہی ہے نا. اللہ کے نبی نے بتایا کہ حبیب کی اس تڑپ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کروا دیں کہ اب تمہاری خبر کیسے دی جائے، لوگوں کو غائب تو نہیں ہوگا. یہ آیتیں قیامت تک لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بن گئیں کہ جو اخلاص کے ساتھ تڑپے گا اللہ اس کو عزت دے گا. آپ تاریخ کے باب ورق کے ورق کھول کے دیکھیں، اخلاص کے ساتھ تڑپنے والوں نے تبدیلیاں پیدا کی. آج برے صغیر پاک و ہند اگر آزاد ہے تو آپ کا خیال ہے یہ سیاسی غلبہ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مخلصین کی قربانیاں تھیں، یہ تبلیغ کے ذریعے آزاد ہوا. آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تلوار چلی، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں کہ ادھر قلم چلے تھے، قلم اور دوات چلے تھے. محمد بن قاسم کو سیاسی شخص نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا، طالب علم تھا، دین والا تھا. آج بھی آپ جب برصغیر پاک ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہاں اسلام فلاں فلاں بزرگوں کی کوششوں سے پھیلا. کسی کو مجدد الف ثانی کے نام سے آپ جانتے ہیں، کسی کو شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں، کسی کو آپ کچھ اور ناموں سے جانتے ہیں. تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اخلاص کے ساتھ بے لوس ہو کے اللہ کی طرف بلانا یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ تیر اور تلوار اس کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں.